بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں. ان نعمتوں کو اگر بندہ گننا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. نکاح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو بہت سارے دنیاوی اور اخروی فوائد پہنچانا چاہتا ہے. حقیقت میں نکاح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے تم نکاح کرو، دو دو سے، تین تین سے، اور چار چار سے. اگر تم سے انصاف نہ ہو سکتا ہو تو ایک پر اکتفا کرو. نکاح صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں، جملہ انبیاء اکرام کی سنت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رُسُلًا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اب جتنے انبیاء اکرام آئے ان کی بیویاں تھی اور ان کے بچے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. بلکہ آپ نے ایک موقع پر چند صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے پاس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس موقع پر ایک کہتا ہے، اب تو میں آئندہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، بستر پر نہیں سوؤں گا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اور کسی نے کوئی اور عمل بتایا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں. میرا معمول یہ ہے، میں رات میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، اور میں اپنے جملہ امور کو بھی انجام دیتا ہوں. تو گویا کہ شادی سے اپنے آپ کو کاٹ لینا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ شادی فی نفسہ عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیویوں کو ہماری ہی جنس سے بنایا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویوں کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتے ہیں. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت کو اس طرح ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرا اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والا ہوتا ہے. ایک مرحلے میں ان دونوں کے درمیان رحمت والا معاملہ ہوتا ہے، اور جوانی کے دور میں مودت والا معاملہ ہوتا ہے. اس شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ دیگر امتوں سے تکثیر نسل کے اندر ممتاز رہے. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہیں، کیونکہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد پر میں دوسروں پر فخر اور مباہات کروں گا. اسی طریقے سے شادی کا فائدہ یہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنی جنسی خواہش کو صحیح طریقے پر استعمال کرتا ہے. انسان جب بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کے اندر شہوتیں اس کے اندر ابھرتی ہے، جنسی خواہش کا اس کے اندر زور ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم شادی کے ذریعے سے ان اپنی ضرورت کو پورا کرو. حلال طریقہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانکم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی فلاح کے بہت سارے اسباب گنائے ہیں. ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ وہ مومن اپنی خواہش کو یا تو اپنی بیوی کے ذریعے پورا کرتا ہے یا کنیزوں اور باندھیوں کے ذریعے پورا کرتا ہے, اور ان حدوں کو پار کرنے کی وہ جرات نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھی ملتی ہے, جو آدمی اپنے عفاف اور پاک دامنی کے لیے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد و نصرت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حمایت میں رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں. نبی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں جو بے شادی کی عورتیں ہیں ان سے تم شادیاں کرو. اگر تم لوگوں کے اندر فقر فاقہ ہے, تنگی ہے, یغنیہم اللہ من فضلہ, اس شادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے فقر و فاقے کو اور تمہاری تنگی کو دور کر دے گا. لیکن موجودہ دور کے اندر مسئلہ یہ ہے, شادی کی سنت مشکل کر دی گئی ہے. جبکہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤمنہ, فرمایا سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم سے کم ہو. لیکن موجودہ دور میں رسم و رواج کی کثرت اور اسراف نے شادی کو جو سادی ہونی چاہیے اس کو مشکل پہ مشکل بنا دیا ہے. معاشرتی دباؤ کی وجہ سے آدمی بہت سارے اور رسم و رواج کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ اسراف اور مصرفین کی فہرست میں شامل ہوتا ہے, مبذر بنتا ہے, اور اسراف کرنے والا اور بے جا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمیشہ وہ افراد رہے ہیں جو منکرات کی روک تھام کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, اور اپنے تبلیغ دین اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ممبر و محراب سے ہو یا دیگر نشستوں کے ذریعے ہو پہنچانے کی کوشش کی ہے. گزشتہ جنوری 2011 کے اندر بین الجماعتی کانفرنس رکھی گئی تھی, جو چوتھی کانفرنس تھی, اور اس کے اندر تعلیمی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, دینی اعتبار سے جو خامیاں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی تھی اس کے روک تھام کے لیے ایک متحدہ آواز تمام جماعتوں کے تعاون سے, چاہے وہ اندرون ہند ہو یا بیرون ہند ہو یا مقامی افراد ہو, ان کے تعاون سے چند تجاویز طے پائی تھی. لیکن ایک لمبا زمانہ گزرا کہ ان تجاویز کی طرف ہمارے عمل کے سلسلے میں ہمارا سلسلہ منقطع ہوتا گیا, تو مجلس اصلاح و تنظیم نے اس بات کو آگے بڑھانے کا عزم کیا. وہ تجاویز موجودہ دور کے اندر بھی قابل عمل ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہم دعوت دینے والے بنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب کو روکنے والے بنے. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہارے پاس بہتر دیندار رشتہ آ گیا تو تم ان سے ان کی شادی کر دو, اگر ایسا نہ کرو گے زمین کے اندر ایک فساد برپا ہوگا اور زمین کے اندر ایک فتنہ برپا ہوگا جو ہم اپنے لپیٹ میں لے گا اور ہمارے سکون کو حرام کر دے گا. اسی ضمن میں کئی مدت سے مجلس اصلاح و تنظیم کے دیر اہتمام مختلف معاشرے کے ذمہ دار احباب سے معاشرے کی پنپنے والی اور معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کی روک تھام کی فکر کی جا رہی ہے. گزشتہ دنوں قاضی صاحبان اور علماء کرام کے ساتھ نشستیں بھی اور اس پر یہ غور کیا گیا کہ شادی کی سنت راستے سے جو ہمارے اندر رسم و رواج اور بیجا چیزیں پنپ رہی ہیں یا اس کو رواج کے اندر تقویت مل رہی ہے اس کی روک تھام ضروری ہے. اس سلسلے میں چند چیزوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے. یہ بات باہم مشورے سے طے پائی ہے کہ 1 جون 2024 کے بعد جتنے نکاح ہوں گے وہ نکاح صبح کے وقت یا عصر کے بعد ہوں گے, رات میں نکاح کے معاملے کو رواج نہ دیا جائے اور اس کے روک تھام کے سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے اور اس باہمی فیصلے کو جو قاضی صاحبان کے مشورے سے ہوا ہے اس کو ہم تقویت دینے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے جلوے کی جو تقریب ہوتی ہے اس کو مغرب کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک اس مجلس کو ختم کر دیا جائے اور آگے اس کو نہ بڑھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ شادی ہال کے منتظمین سے کہہ دیا گیا ہے 11 بجے شادی ہال بند کر دیے جائیں. کیوں اس طرح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات نہیں کیا کرتے تھے, فوراً آرام کر لیا کرتے تھے تاکہ رات کا اٹھنا آسان ہو. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے شادیاں جو رات میں ہوتی ہیں تو دلہا دلہن کی آمد و رفت کے دوران میں رات 1 بج جاتے ہیں 2 بج جاتے ہیں جس کی وجہ سے فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور یقینی بات ہے جب آدمی رات دیر سے سوئے گا اور اس کی نیند کا تقاضا پورا نہ ہوگا اس کے نتیجے میں بسا اوقات جماعت چھوٹ جاتی ہے اور بسا اوقات نماز قضا تک ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو جو جن راستوں سے اسراف آ رہا ہے اس کے سدے باپ کی فکر کرنی چاہیے. بات دلہے کے سلسلے میں جو دسترخوان لگتا ہے اس قدر متنوع اور اس قدر چیزوں کی بہتات ہوتی ہے کہ وہ شخص اگر وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے تو اس کے سر پر ایسا بوجھ لاد دیا جاتا ہے جو اس کے لیے ناقابل تحمل ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر مالدار لوگ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ثروت سے نوازا ہے اپنی بہتر مثال پیش کریں تو اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کے لیے بہتر راہ اور بہتر سبیل و پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے جو مشورہ اور جو حکم کی طرف سے آئے اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے اور ہمارے لیے بھلائی ہے. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے ہماری عورتیں زیورات کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نکاح کی تقریب کے بعد باہر پتہ نکلتی ہیں, ان کو رکشہ مہیا نہیں ہوتے, اپنے گھر بآسانی پہنچنا نہیں ہوتا. موجودہ جو جن حالات سے ہم دو چار ہیں ہمارا دین خطرے میں پڑا ہوا ہے تو ہمارا مال اور ہماری مالیت والی چیزیں کیا خطرے میں نہیں ہوں گی؟ تو ہم ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر چور ہے جو شیطان صفت ہیں ان کو ہم کیوں موقع دے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کریں یا ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کریں؟ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو اس طرح اس سلسلے میں بھی ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. سن لیں نکاح سنت ہے, اگر اس سنت کی تقاریب کے اندر ہماری شرکت اگر کسی فرد کے اندر کوتاہی کا سبب بنے تو میں سمجھتا ہوں شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی. آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو اس وجہ سے شادی نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس اتنا اتنی مالیت کا پیسہ اتنی مالیت نہیں ہے یا اتنا پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی شادی سادی سیدھی طریقے پر کر سکے. اس سلسلے میں تمام احباب غور کریں, اسپورٹ سینٹر والے غور کریں, مسجد کی جماعتیں غور کریں کہ ہم شادی کو آسان کیسے کر سکتے ہیں اور کم خرچ کے اندر ان نوجوانوں کی جن کی آبرو خطرے میں ہے اور ان کی نوجوانی کو صحیح راستہ اپنی شہوت کے مکمل کے نہ کرنے کے ملنے نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط راستوں سے معاشرے کے اندر بگاڑ لانے کا سبب بن رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو عصمت اور پاک دامنی کی جو چادر ہے اس کے تار تار کرنے کا سبب بنتے ہیں. مجھے قوی امید ہے اس سلسلے میں ہم سنجیدگی سے غور کریں. اس سلسلے میں میں نے جو بات کہی یکم جون سے اس فیصلے کے لاگو کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ جولائی یکم جولائی سے انشاءاللہ یہ فیصلہ لاگو ہوگا. اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, معاشری دباؤ سے بالا تر ہو کر اپنا ہر کام کرنے کی ہمیں توفیق دے. ابو طالب کی آپ کے سامنے مثال ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا لیکن ایمان لانے میں ان کا معاشرتی دباؤ تھا جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لجاجت والے کلمے کہ کلمے طیبہ میری کان میں کہہ دے میں تیرے لیے شفاعت کروں گا, لیکن وہ اپنے دوستوں اور اپنے دوستوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے وہ کلمہ توحید نہ کہہ سکے جس کی بنیاد جس کی وجہ سے ان کو دو جوتے پہنائے جائیں گے جہنم کی آگ کے, جس کی وجہ سے ان کا بھیجا جو جوش مارے گا اور اس کے اندر گرمی پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کے ہر موڑ میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.